پھر تیسرا کام مومن کا جس سے تیسرے درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے، عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف لغو کاموں اور لغو باتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنا عزیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لغو کاموں کے چھوڑنے کی نسبت مال کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے، کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کارآمد چیز ہوتی ہے جس پر خوش زندگی اور آرام کا مدار ہے۔ اس لیے مال کا خدا کے لیے چھوڑنا بنسبت لغو کاموں کے چھوڑنے کے قوت ایمانی کو زیادہ چاہتا ہے، اور لفظ افلاح کا جو آیات میں وعدہ ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہوں گے کہ دوسرے درجے کی نسبت اس مرتبے میں قوت ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور نفس کی پاکیزگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کے خوف سے نکالنا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں۔ پھر چوتھا کام مومن کا جس سے چوتھے درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے، عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ترک نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز جس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، یعنی شہوات نفسانیہ، ان کا وہ حصہ جو حرام کے طور پر ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی شہوات نفسانیہ کو تب ان مال سے عزیز تر سمجھتا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے۔ بس بلا شبہ مال کے چھوڑنے سے خدا کے لیے شہوات کو چھوڑنا بہت بھاری ہے، اور لفظ افلاح جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہے کہ جیسے شہوات نفسانیہ سے انسان کو طبعاً شدید تعلق ہوتا ہے، ایسا ہی ان کے چھوڑنے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں کھوتا ہے اس سے بہتر پا لیتا ہے۔
لطف او ترک طالبان نکند، کسب کاری رهش زیان نکند، هر که آن راه جست یافته است، تافت آن رو که سر نتافته است۔
پھر پانچواں کام مومن کا جس سے پانچویں درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے عند العقل یہ ہے کہ صرف ترک شہوات نفس ہی نہ کرے، بلکہ خدا کی راہ میں خود نفس کو ہی ترک کر دے اور اس کے فدا کرنے پر تیار رہے، یعنی نفس جو خدا کی امانت ہے اسی مالک کو واپس دے دے، اور نفس سے صرف اس قدر تعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے، اور دقائق کے تقوی ایسے طور پر پورا کرے گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے۔ حاشیہ، جیسا کہ نفس خدا تعالیٰ کی امانت ہے ایسا ہی مال بھی خدا تعالیٰ کی امانت ہے، بس جو شخص صرف اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، مگر جو شخص مال کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے وہ اپنے تمام مال کو خدا تعالیٰ کا مال جانتا ہے اور ہر ایک وقت خدا کی راہ میں دیتا ہے، گو کوئی زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو۔ حاشیہ ختم۔ گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے، اسی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے والذین ہم لاماناتہم و عہدہم راعون، المومنون 9۔ پس جبکہ انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے جس کو واپس دینا امین ہونے کے لیے شرط ہے، لہذا ترک نفس وغیرہ کے یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس طور سے یہ قربانی ادا کرے، اور دوسرے یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا عہد تھا اور جو عہد اور امانت مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں ان سب کو ایسے طور سے تقوی کی رعایت سے بجا لاوے کہ وہ بھی ایک سچی قربانی ہو جاوے، کیونکہ دقائے کے تقوی کو انتہا تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، اور لفظ افلاح کا جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جب اس درجے کا مومن خدا تعالیٰ کی راہ میں بذل نفس کرتا ہے اور تمام دقائے کے تقویٰ بجا لاتا ہے، تب حضرت احدیت سے انوار الہیہ اس کے وجود پر محیط ہو کر روحانی خوبصورتی اس کو بخشتے ہیں، جیسے کہ گوشت ہڈیوں پر چڑھ کر ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، ان دونوں حالتوں کا نام خدا تعالیٰ نے لباس ہی رکھا ہے، تقویٰ کا نام بھی لباس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس التقویٰ، الاعراف 27، اور جو گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے وہ بھی لباس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، المومنون 15، کیونکہ قساوت جس سے قساونا کا لفظ نکلا ہے لباس کو ہی کہتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ منتہا سلوک کا پنجم درجہ ہے، اور جب پنجم درجے کی حالت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد چھٹا درجہ ہے جو محض ایک موہبت کے طور پر ہے اور جو بغیر کسب اور کوشش کے مومن کو عطا ہوتا ہے، اور کسب کا اس میں ذرہ دخل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے مومن خدا کی راہ میں اپنی روح کھوتا ہے تو ایک روح اس کو عطا کی جاتی ہے، کیونکہ ابتدا سے یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھوئے گا وہ اسے پائے گا، اس لیے روح کو کھونے والے روح کو پاتے ہیں۔ بس چونکہ مومن اپنی محبت ذاتیہ سے خدا کی راہ میں اپنی جان وقف کرتا ہے، اس لیے خدا کی محبت ذاتیہ کی روح کو پاتا ہے جس کے ساتھ روح القدس شامل ہوتا ہے۔ خدا کی محبت ذاتیہ ایک روح ہے، اور روح کا کام مومن کے اندر کرتی ہے، اس لیے وہ خود روح ہے اور روح القدس اس سے جدا نہیں، کیونکہ اس محبت اور روح القدس میں کبھی انفکاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ہم نے اکثر جگہ صرف محبت ذاتیہ الہیہ کا ذکر کیا ہے اور روح القدس کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کا باہم تلازم ہے، اور جب روح کسی مومن پر نازل ہوتی ہے تو تمام بوجھ عبادات کا اس کے سر پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسی قوت اور لذت آ جاتی ہے جو وہ قوت تکلف سے نہیں بلکہ تبھی جوش سے یاد الہی اس سے کراتی ہے اور عاشقانہ جوش اس کو بخشتی ہے۔ بس ایسا مومن جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہر وقت آستانہ الہی کے آگے حاضر رہتا ہے، اور حضرت عزت کی دائمی ہمسائیگی اس کے نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس درجے کے بارے میں فرماتا ہے والذینہم علی صلواتہم یحافظون، المومنون 10، یعنی مومن کامل وہ لوگ ہیں کہ ایسا دائمی حضور ان کو میسر آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی نماز کے آپ نگہبان رہتے ہیں۔ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس درجے کا مومن اپنی روحانی بقا کے لیے نماز کو ایک ضروری چیز سمجھتا ہے اور اس کو اپنی غذا قرار دیتا ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا۔ یہ درجہ بغیر اس روح کے حاصل نہیں ہو سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مومن پر نازل ہوتی ہے، کیونکہ جب کہ مومن خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو ترک کر دیتا ہے تو ایک دوسری جان پانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ یہ مراتب ستہ عقل سلیم کے نزدیک اس مومن کی راہ میں پڑے ہیں جو اپنے وجود روحانی کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اور ہر ایک انسان تھوڑے سے غور کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ضرور مومن پر اس کے سلوک کے وقت 6 حالتیں آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ سے کامل تعلق نہیں پکڑتا تب تک اس کا نفس ناقص 5 خراب حالتوں سے پیار کرتا ہے، اور ہر ایک حالت کا پیار دور کرنے کے لیے ایک ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پیار پر غالب آ جائے اور نیا پیار پہلے پیار کا علاقہ توڑ دے۔ چنانچہ پہلی حالت جس سے وہ پیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو بالکل خدا تعالیٰ سے بود اور دوری ہوتی ہے، اور نفس ایک کفر کے رنگ میں ہوتا ہے، اور غفلت کے پردے تکبر اور لاپرواہی اور سنگ دلی کی طرف اس کو کھینچتے ہیں، اور خشوع اور خضوع اور تواضع اور فروتنی اور انکسار کا نام و نشان اس میں نہیں ہوتا، اور اسی اپنی حالت سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور پھر جب عنایت الہی اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہے تو کسی واقعے کے پیدا ہونے سے یا کسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جبروت کا اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، اور اس اثر سے اس پر ایک حالت خشوع پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے تکبر اور گردن کشی اور غفلت کی عادت کو کل عدم کر دیتی ہے، اور اس سے علاقہ محبت توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر وقت دنیا میں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جب ہیبت الہی کا تازیانہ کسی خوفناک لباس میں نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے شریروں کی گردن جھکا دیتا ہے، اور خواب غفلت سے جگا کر خشوع اور خضوع کی حالت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پہلا مرتبہ رجوع اللہ کا ہے جو عظمت اور ہیبت الہی کے مشاہدہ کے بعد یا کسی اور طور سے ایک سعید الفطرت کو حاصل ہو جاتا ہے، اور گو وہ پہلے اپنی غافلانہ اور بے قید زندگی سے محبت ہی رکھتا تھا، مگر جب مخالف اثر اس پہلے اثر سے کبھی تر پیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو باہر حال چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کو خدا تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع تو ہو جاتا ہے، مگر اس رجوع کے ساتھ لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو شغلوں کی پلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ انس اور محبت رکھتا ہے۔ ہاں، کبھی نماز میں خشوع کے حالات بھی اس سے ظہور میں آتے ہیں، لیکن دوسری طرف لغو حرکات بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں، اور لغو تعلقات اور لغو مجلسیں اور لغو ہنسی ٹھٹھا اس کے گلے کا ہار رہتا ہے، گویا وہ دو رنگ رکھتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔
واعظاں کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند۔
پھر جب عنایت الہی اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تو پھر ایک اور جلوہ عظمت اور ہیبت اور جبروت الہی کا اس کے دل پر نازل ہوتا ہے جو پہلے جلوے سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اور قوت ایمانی اس سے تیز ہو جاتی ہے، اور ایک آگ کی طرح مومن کے دل پر پڑ کر تمام خیالات لغو اس کے ایک دم میں بھسم کر دیتی ہے۔ اور یہ جلوہ عظمت اور جبروت الہی کا اس قدر حضرت عزت کی محبت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ لغو کاموں اور لغو شغلوں کی محبت پر غالب آ جاتا ہے، اور ان کو دفع اور دور کر کے ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور تمام بیہودہ شغلوں سے دل کو سرد کر دیتا ہے۔ تب لغو کاموں سے دل کو ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر لغو شغلوں اور لغو کاموں کے دور ہونے کے بعد ایک تیسری خراب حالت مومن میں باقی رہ جاتی ہے جس سے وہ دوسری حالت کی نسبت بہت محبت رکھتا ہے، یعنی تب ان مال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اور آرام کا مدار مال کو ہی سمجھتا ہے، اور نیز اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اپنی محنت اور مشقت خیال کرتا ہے۔ بس اس وجہ سے اس پر خدا تعالیٰ کی راہ میں مال کا چھوڑنا بہت بھاری اور تلخ ہوتا ہے۔ پھر جب عنایت الہی اس ورطۂ عظیمہ سے اس کو نکالنا چاہتی ہے تو رازقیت الہیہ کا علم اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور توکل کا بیج اس میں بویا جاتا ہے، اور ساتھ اس کے ہیبت الہیہ بھی کام کرتی ہے، اور دونوں تجلیات جمالی اور جلالی اس کے دل کو اپنے قابو میں لے آتی ہیں۔ تب مال کی محبت بھی دل میں سے بھاگ جاتی ہے، اور مال دینے والے کی محبت کا تخم دل میں بویا جاتا ہے، اور ایمان قوی کیا جاتا ہے، اور یہ قوت ایمانی درجہ سیوم کی قوت سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اس جگہ مومن صرف لغو باتوں کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ اس مال کو ترک کرتا ہے جس پر اپنی خوش زندگی کا سارا مدار سمجھتا ہے، اور اگر اس کے ایمان کو قوت توکل عطا نہ کی جاتی اور رازے کے حقیقی کی طرف آنکھ کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ بخل کی بیماری دور ہو سکتی۔ بس یہ قوت ایمانی نہ صرف لغو کاموں سے چھڑاتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے رازے کھونے پر ایک قوی ایمان پیدا کر دیتی ہے اور نور توکل دل میں ڈال دیتی ہے۔ تب مال جو ایک پارہ جگر سمجھا جاتا ہے بہت آسانی اور شرح صدر سے مومن اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اور وہ زوف جو بخل کی حالت میں نومیدی سے پیدا ہوتا ہے اب خدا تعالیٰ پر بہت سی امیدیں ہو کر وہ تمام زوف جاتا رہتا ہے، اور مال دینے والے کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر بعد اس کے چوتھی حالت ہے جسے نفس امارہ بہت ہی پیار کرتا ہے، اور جو تیسری حالت سے بدتر ہے، کیونکہ تیسری حالت میں تو صرف مال کا اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے، مگر چوتھی حالت میں نفس امارہ کی شہوات محرمہ کو چھوڑنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مال کا چھوڑنا بنسبت شہوات کے چھوڑنے کے انسان پر طبعا سہل ہوتا ہے، اس لیے یہ حالت بنسبت حالات گزشتہ کے بہت شدید اور خطرناک ہے، اور فطرتاً انسان کو شہوات نفسانیہ کا تعلق بنسبت مال کے تعلق کے بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مال کو جو اس کے نزدیک مدار آسائش ہے، بڑی خوشی سے شہوات نفسانیہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے، اور اس حالت کے خوفناک جوش کی شہادت میں یہ آیت کافی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، سورہ یوسف آیت 25۔ یعنی یہ ایسا موزور جوش ہے کہ اس کا فرو ہونا کسی برہان قوی کا محتاج ہے۔ بس ظاہر ہے کہ درجۂ چہارم پر قوت ایمانی بنسبت درجۂ سیوم کے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جبروت کا مشاہدہ بھی پہلے کی نسبت اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ یہ بھی اس میں نہایت ضروری ہے کہ جس لذت ممنوعہ کو دور کیا گیا ہے اس کے عوض میں روحانی طور پر کوئی لذت بھی حاصل ہو، اور جیسا کہ بخل کے دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی رازقیت پر قوی ایمان درکار ہے، اور خالی جیب ہونے کی حالت میں ایک قوی توکل کی ضرورت ہے، تا بخل بھی دور ہو اور غیبی فتوح پر امید بھی پیدا ہو جائے، ایسا ہی شہوات ناپاک نفسانیہ کے دور کرنے کے لیے اور آتش شہوت سے مخلصی پانے کے لیے اس آگ کے وجود پر قوی ایمان ضروری ہے، جو جسم اور روح دونوں کو عذاب شدید میں ڈالتی ہے، اور نیز ساتھ اس کے اس روحانی لذت کی ضرورت ہے جو ان کثیف لذتوں سے بے نیاز اور مستغنی کر دیتی ہے۔ جو شخص شہوات نفسانیہ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہے وہ ایک اژدہا کے منہ میں ہے جو نہایت خطرناک زہر رکھتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جیسا کہ لغو حرکات کی بیماری سے بخل کی بیماری بڑھ کر ہے، اسی طرح بخل کی بیماری کے مقابل پر شہوات نفسانیہ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہونا سب بلاؤں سے زیادہ بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک خاص رحم کی محتاج ہے، اور جب خدا تعالیٰ کسی کو اس بلا سے نجات دینا چاہتا ہے تو اپنی عظمت اور ہیبت اور جبروت کی ایسی تجلی اس پر کرتا ہے جس سے شہوات نفسانیہ محرمہ پارا پارا ہو جاتی ہیں، اور پھر جمالی رنگ میں اپنی لطیف محبت کا ذوق اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور جس طرح شیرخوار بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد صرف ایک رات تلخی میں گزارتا ہے، بات اس کے اس دودھ کو ایسا فراموش کر دیتا ہے کہ چھاتیوں کے سامنے بھی اگر اس کے منہ کو رکھا جائے تب بھی دودھ پینے سے نفرت کرتا ہے۔ یہی نفرت شہوات محرمہ نفسانیہ سے اس راست باز کو ہو جاتی ہے جس کو نفسانی دودھ چھڑا کر ایک روحانی غذا اس کے عوض میں دی جاتی ہے۔